بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
चलिए जी, बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इंशाल्लाह हम सबक का थोड़ा सा टाइटल लेकर तो इसका हम देखेंगे कि इस सूरत में हमारे लिए क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। सबक नंबर 141, आयत नंबर 1-10, सूरत बनी इसराइल। लेसन नंबर 141, आयत नंबर 1-10, सूरत बनी इसराइल। बराह रास्त आयतों पर जाने से पहले कुछ बातें सूरत की भी और पारे की भी। ना सिर्फ यह कि नई सूरत, नया लेसन, बल्कि नया पारा भी है। सूरत बनी इसराइल जो इस वक्त हमारे सामने है, कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत सूरत है। अगर आप इस सूरत के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें तो आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात, सूरत का नाम बनी इसराइल कौन थी? एक कौम थी। दुख भी होता है, हसरत भी आती है, रश्क भी आता है कि बनी इसराइल कौम से अल्लाह को लगता है बहुत ही प्यार था कि बार बार उनका जिक्र है। सूरह बकरा से हम लोग बनी इसराइल के किस्से पढ़ रहे हैं और हैरत इस बात पर थी कि मुसलमान नाम की कोई सूरत नहीं है कुरान में, इस्लाम नाम की भी नहीं है, लेकिन माजी के मुसलमान बनी इसराइल जो थे उनका जिक्र मौजूद है। तो इससे पहली बात तो ये समझिए, इस सूरत के दो और नाम भी हैं। एक तो बनी इसराइल जो मारूफ है हमारे सामने होता, दूसरा इस सूरत का नाम सूरत असरा भी है, जो आपके सामने लिखा हुआ भी है पहली ही आयत में, सुभान अल्लज़ी असरा। और असरा कहते हैं रात के सफर को। तीसरे इस सूरत का नाम सूरत सुबहान भी है, पहले लफ्ज को। ये सूरत और इससे अगली सूरत جسکو ہم سورۃ القحف کے نام سے پڑھیں گے. ابھی سے انتظار شروع کر دیں کہ سورۃ القحف جب پڑھیں گے تو ہم کیا سیکھیں گے. دونوں میں مماثلت ہے. آپ یہ اس کو اس وقت امیجن کیجئے کہ جیسے آپ کسی بھی جگہ نیچے سے سفر اوپر کرتے ہیں نا, تو پھر اوپر پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ سیدھا ہوتا ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کی ترتیب دیکھیں تو ایک وہ دن ہے جب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں, ہر دن ہم کہتے ہیں ایک سپارہ, دوسرا سپارہ, تیسرا سپارہ, چودواں پارہ جو بھی ختم ہوا اور پندرہواں پارہ شروع ہوا, یہ بالکل سیدھا حصہ سوچیے. پھر سولہویں پارے کے بعد جھک جائے گا پیچھے. بات ذہن میں آ رہی ہے تھوڑی سی؟ سورت بنی اسرائیل اور سورہ کہف قرآن پاک اوپر سیدھی, جیسے چوٹی کو سیدھا کر دینا, تو یہ وہ صورت ہے. ادھر بھی سٹریپ ہے, ادھر سے قرآن اوپر جا رہا ہوتا ہے, ادھر سے نیچے آتا ہے. اور یہ دونوں کا بیچ میں آنا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. پیچھے ہم نے حکمت کی بات پڑھی, تو ادھر تو حقیقت میں حکمت کی بات ہے. ان کو جوڑا کہتے ہیں. یہ دونوں صورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ زی, سبحان لفظ سے. جبکہ سورہ کہف کا پہلا لفظ کیا آپ کو زبان نہیں آتا ہوگا, بولے ہر ویک پڑھتے ہیں الحمدللہ. یہ سورت سبحان اللہ سے شروع ہو رہی ہے, تو اگلی سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. دونوں کو جوڑ لیں تو حدیث میں آتا ہے تسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ. تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اسے بھر دیتا ہے. یعنی دین کے پلڑے کو آدھا آدھا بانٹے تو آدھا سبحان اللہ اور آدھا الحمدللہ. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا کرتے ہیں. ایک طرف اس کی تعریفیں سبحان کے نام پہ, اور دوسری طرف اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ الحمدللہ کہنا. دوسری صورت, دونوں صورتوں میں کامن تھنگ کیا ہے؟ دونوں صورتوں کے شروع میں اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا. سبحان اللہ زی اسرا بھی عبدی ہی لیلم, عبد. اور صورت کہف میں کیا آتا ہے؟ کہ بندے پر کتاب اتری. تو یہاں دونوں میں لفظ بندگی مشترک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی آسمان پہ, اور سورہ کہف میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. دونوں کا تعلق آسمان سے. پھر اسی طرح ایک اور مماثلت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آغاز کس سے شروع ہوا تھا؟ قل سے, ہم پڑھیں گے. اور سورہ کہف کی آخری دو آیتیں بھی قل سے شروع ہوتی ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ جیسے ٹرین کے ڈفرینٹ ڈبے ہوتے ہیں نا, بوگیاں, جس کو آپ کہتے ہیں انٹر لاکڈ, ایک دوسرے سے ملی ہوئی بھی ہیں. اسی طرح جو پیغام سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پہ ختم ہوتا ہے نا, وہی سورت سورت الکہف کے شروع میں ہوتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جب سورہ کہف پڑھیں گے تو اور بھی دیکھیں گے, کیونکہ اس وقت تک کم از کم سورت بنی اسرائیل تو پڑھ چکے ہوں گے. دوسری بات, سورت بنی اسرائیل کے بارے میں جو اللہ کے نبی کا عمل تھا, اصل تو ہمیں اس کی فکر ہے نا, تو اس کے بارے میں ایک دو روایات نوٹ کیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ سورہ کہف, آپ نوٹ کریں ذرا, سورہ کہف مریم, آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف مریم اور بنی اسرائیل یہ اول دور میں نازل ہونے والی صورتیں, طاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مشکل لفظ ہو تو چھوڑ دیں, مطلب یہ ہے اطاق کہتے ہیں پرانی چیز کو. عتیق لفظ معروف ہے, نام ہے کسی کا, تو عتیق قدیم کو کہتے ہیں, اور تلاد تالد کو کہتے ہیں قدیم مال. مطلب یہ کہ یہ دو صورتیں ان صورتوں میں سے ہیں جو بہت قیمتی ہیں اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ہر رات کو اللہ کے نبی سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت فرماتے تھے. کتنی لمبی آپ کو ہے؟ تقریباً ون تھرڈ پارے پہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ زمر آدھے کی تو ہوگی. پڑھ سکتے ہم اتنا رات کو؟ ہمیں تو اس سے پہلے نیند آ جائے گی. سورہ قصص کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی, اور اس سورت کا جو بنیادی تھیم ہے نا, اس کے نام سے ثابت ہے. بنی اسرائیل ماضی کے مسلمان تھے, اللہ نے ان کو بار بار موقع دیا, لیکن انہوں نے بھی اس موقع کا بار بار ہی انکار کیا, اس کو نہیں مانا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو اللہ ان کو نعمتیں دینا چاہ رہا تھا نا, انہوں نے ان نعمتوں کو لینے سے انکار کیا اور اس کا حق ادا نہ کیا. تو اس صورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار مختلف ادوار ہیں, دو عروج کے, دو زوال کے. اور جنہوں نے ریسنٹلی دورہ قرآن کیا ان کو تو تھوڑی سی ہسٹری اس سال میں نے سنائی بھی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات قوموں کو بار بار ابھرنے کے موقع دیتا ہے, لیکن لوگ ہیں کہ وہ مان کے بھی نہیں دیتے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہم پڑھیں گے, اور اس سورت کے شروع میں جو واقعہ آئے گا اس سے تو آپ بہت ہی فیملیئر ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پورے سبق کا اگر خلاصہ کر لیں, پہلا سبق ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی آیت میں اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو پڑھیں گے, اس کا تذکرہ ہے اس میں, اور اگلی آیات میں بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے. ان دونوں کو جوڑ لیں تو آج کے سبق میں امت مسلمہ کو ماضی کے مسلمانوں کی تاریخ بتا کر وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا عروج اور زوال کا ضابطہ نہیں بدلا. جو قومیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑی رہتی ہیں, نبیوں کے پیغام پہ عمل کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتا ہے, چن بھی لیتا ہے, اور جو اس سے ہٹتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا سے ہٹا دیتا ہے. واقعہ معراج اصل میں اس بات کی علامت تھی کہ اب امامت کا تاج بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے, اس کا تذکرہ اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کو مختصرا سا دیکھیں گے, زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں قرآن وہ ذریعہ ہے جو لوگوں کو, آج کے سبق کا پڑھنے کا سٹائل یہی رکھوں گی کہ پورے سبق کو ہلکی ہلکی وضاحت سے کر لیں, اور پھر دوبارہ انشاءاللہ ڈسکشن کے سٹائل میں دوبارہ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. دیکھیں لفظ سبحان سے بات شروع ہوئی ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اسی سے دیکھ لیجئے کہ اس صورت میں کتنی اہم باتیں ہوں گی کہ جس کا پہلا لفظ اللہ کی تعریف سے ہو. پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو کہاں, الذی اسری بعبدہ, جو لے کے اپنے بندے کو, یہاں لفظ عبد کے نیچے لکھیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی بندے تھے. اور اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ کہنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے؟ نہیں, آپ تو خود اپنے آپ کو کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کہاں لے گیا؟ من الحرام سے الى المسجد الاقصى, مسجد اقصا کی طرف, مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف اپنے بندے کو لے گیا. کیوں لے گیا؟ کون کس جگہ پہ لے گیا؟ الذی بارکنا حوله, جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا. یعنی بیت المقدس کا علاقہ بہت ہی بابرکت تھا, خوبصورت تھا, طریقہ اس کا ایسا ہی تھا. کیوں کیا؟ اب اس کی وجہ بتا دی معراج کے سفر کی, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں اس کو, کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں. اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور بے شک وہ سننے اور جاننے والا. یہ آیت خاص طور پہ اور اس صورت کے اندر جو مزاج بھی دکھتا ہے, ہجرت سے ایک سال پہلے کی نازل ہوئی ہے. حالات سخت تھے, مخالفت شدید تھی, دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی مٹ جائے. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے سہارے, گھر کی زندگی میں خدیجہ جو بڑی پیاری بیوی تھی, ان کا انتقال ہوا. دوسری طرف ابو طالب جو باہر کی زندگی میں آپ کے سہارے تھے, ان کا انتقال ہوا. آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی تنہا رہ گئے, آپ اداس رہتے تھے. ابو طالب کی زندگی میں لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم تھا, تو شرم ہوتی تھی ایک دوسرے کی. جو ہی ان کا انتقال ہوا تو دشمنوں کی کوششیں آپ کو ختم کرنے کی شدید ہوئیں, لوگ آپ کی جان کے در پہ ہوئے. اتنے تکلیف دہ حالات تھے کہ اس کو عام الحزن کہا گیا, غم کا سال. اور ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے کے لیے, دلاسے دینے کے لیے اللہ کے نبی کو ایک سفر کرایا گیا جس کو معراج کا سفر کہتے ہیں. ہمارے ہاں بہت معروف ہے یہ واقعہ, اور اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی کو معراج کروائی گئی. راجیم سیڑھی کو کہتے ہیں معراج. عروج اردو میں بھی بلندی کے لیے آتا ہے. آپ کو اصل میں بلندی ملی. معراج امامت کی تبدیلی کا سمبل تھا. مکہ کے حالات میں اتنا کو پس چکے تھے مسلمان کہ ہجرت کا وقت قریب تھا اور مسلمانوں کو اب ایک ایسی فتح ہونے والی تھی کہ جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سفر میں آپ کو نشانیاں دکھائی گئیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معراج علم کا سفر تھا. اس کے دو مرحلے تھے. ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھے بعد میں آپ کو ایک لیکچر کا بتاتی ہوں تو اس کو سنیں گے تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر تھا نا یہ زمین پہ ہوا تھا. براق نام کا ایک جانور لایا گیا جبرائیل کے ذریعے اور ایک رات پہلے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے نبی کا سینہ کھول کر اس کو زمزم سے دھویا گیا تھا اور اس میں حکمت بھری گئی تھی. کیونکہ جو چیزیں اوپر آپ نے دیکھنی تھی وہ عام آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتا. اس لیے مرنے کے بعد جو روحیں چیزیں دیکھتی ہیں وہ میں اور آپ نہیں دیکھ پاتے. جب اللہ کے نبی کا معراج کا سفر شروع ہوا تو مکہ سے بیت المقدس جس کو سیریا آج کہہ لیجئے، شام کہہ لیجئے، یروشلم کہہ لیجئے، یہ زمین کے تھرو ہوا تھا. یہاں آپ کو راستے میں سب سے پہلے مدینہ کی بستی دکھائی گئی تھی تاکہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اب آپ یہاں ہجرت کر کے آنے والے ہیں. یہ جو ہجرت کا راستہ آپ نے چوز کیا تھا نا وہ آپ کو معراج کے موقع پہ بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کا نیویگیشن سسٹم ہے، اپنی مرضی سے نہیں آنا، ادھر سے جانا ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس سے اوپر آسمان تک جس کو سدرۃ المنتہا کا نام دیتے ہیں یہ اس سفر کا دوسرا حصہ تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل لفظ معراج بیت المقدس سے آسمان تک ہے اور جو زمین کا سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی علم کے سفر میں بہت کچھ سیکھے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم دینے والے کو خود بھی سفر کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک معروف جملہ ہے کہ سفر وسیلہ ہے سفر. حالانکہ حدیث میں سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا کیونکہ سفر سفر ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو آنکھوں سے وہ چیزیں دکھانا چاہتے تھے جو بعد میں اپنے لوگوں کو دینی تھی. تو آپ کہہ لیں کہ علم الیقین کے درجے پہ اللہ تعالیٰ لے کے گئے نبی کو اور آپ نے پھر وہ چیزیں بھی دیکھی جنت جہنم کی جو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی. آپ کہتے کہ مسلمان ماضی میں علم کے لیے جو سفر کرتے تھے نا اس پہ آج بھی غیر مسلم حیران ہے. رحلہ فی العلم کہتے تھے یا رحلہ فی طلب العلم کہتے تھے. جابر کا ایک بہت سفر بڑا معروف ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کو پتا چلا کہ ایک شخص ملک شام میں رہتے ہیں جنہوں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے. نیا اونٹ خریدا، ایک مہینے کی مسافت طے کر کے مدینہ میں پہنچے، اس صحابی کے دروازے پہ جا کے نوک نہیں کیا کہ ڈسٹرب بیٹھ کے وہاں جا کے. خود اپنی کسی ضرورت سے جب دن کے کسی حصے میں وہ باہر، تم کیا حال ہے، اندر لے گئے ان کو. کہا تم ادھر باہر بیٹھے ہو، نو کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے کہا آپ آرام کر رہے ہوں گے، جب نکلیں گے تو پھر آؤں گا، میں اپنی طلب سے آیا ہوں. خیر بیٹھے کھایا پیا ہوگا جو بھی، تھوڑا بہت کس کام سے آئے، کیا ہوا؟ کہا بس مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، مجھے وہ بتا دیں. کہا اچھا، واقعی صرف اس ایک حدیث کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ اپنے اوپر لیں، آپ میں سے کون سب سے دور سے آیا ادھر اس کلاس میں آپ کے خیال میں؟ جی یہ آپ کا خیال ہے. یسم سے آئے آپ لوگ؟ ہاں ایک گھنٹہ لگتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ 40 منٹ لگتے ہیں. گاڑی کیسی ہے؟ اے سی لگا ہوا، سیٹیں ٹھیک ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم 40 منٹ دور نرم آرام دہ گاڑی پہ آنے کو بھی دور کہتے ہیں نا کمپیریٹیولی، تو آپ سوچئے ایک مہینہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ جانا گرمی سے. لیے آپ کو پتا وہ کیا تھی؟ کہ جس کو سن کے تو حضرت جابر کی ساری تھکن ہی اتر گئی ہوگی. من سلک طریقا لیطلب فیہ علما، جو علم کے راستے پہ چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ آپ سبل السلام والوں کے لیے. آپ کو نہیں بتایا تھا آپ نے کس راستے کو لیا؟ تھک تو بہت گئے ہوں گے مجھے پتا، عادت جو نہیں اتنی لمبی فلائٹ کی. लेकिन ये जन्नत की ट्रेवल है, बार बार के स्टॉप ओवर फिर सफर को लंबा कर देते हैं ना। छोटा सफर होता है तो आराम से गुजर जाता है, लंबा होता है तो उसका अंजाम जल्दी सामने आता है। तो लिहाजा आपने फरमाया कि इल्म का रास्ता खूबसूरत होता है, तो नबी सल्लम को इल्म दिया गया था इस सफर के अंदर। बाकी सफर की जो डिटेल्स है ना, वो एक लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पिछले दिनों वेबसाइट पे था। ये अमूमन रजब के महीने में लोग इसको मनाते हैं। पूरी इसकी डिटेल्स हैं कि आपको सफर में क्या कुछ दिखाया गया, कुछ ऐसे काम दिखाए गए जिनके करने पे जन्नत की खुशखबरी हैं, कुछ के वबाल दिखाए गए। तो आप सब जब मौका मिले उस लेक्चर को सुन लें, लेकिन ये याद रखें कि आप अंबिया कराम से भी मिले। रास्ते में आपको वो जगह दिखाई गई जहां अंबिया कराम ने तबलीग की, हजरत सालेह की ऊंटनी की जगह दिखाई गई। और खास तौर पर आप देखिए कि यहां जो ये कहा गया ना कि सुबहान अल्लाह जी, तो लफ सुबहान क्या है, सब्बह युसब्बिहु तस्बीह। ये जब तस्बीह पढ़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, वो पता नहीं कौन सी सुबहान होती है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हाथ से बोले तो ये हवा या तेजी से गुजरने को कहते हैं। इशारा है इसमें इबादत में तेजी करना। कौल से भी तस्बीह होती है और फेल से भी होती है। कौल से क्या है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, और फेल क्या है कि अल्लाह का हुक्म सुन के चल पड़ना, जो आप सुबह से सीख रहे हैं कि इस कुरान को सुनकर इसको फौरन मानना। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया, और असरा कलस सीन रा या है इसका रूट, रात को सफर करना। जब बा साथ लगती है, जैसे यहां लगी असरा के बाद बी अबदी में बा, तो इसका मानी होता है सफर कराना। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम किसको कहते हैं, बैतुल्लाह को क्यों कहते हैं मस्जिद हराम? बचपन में मुझे समझ नहीं आता था कि हराम का लफ्ज तो बड़ा बुरा, फिर बड़े हुए समझा पड़ा तो पता चला कि वहां बहुत सारी चीजें हराम है जो आम जगह पे हलाल है। मतलब वहां का घास नहीं आप तोड़ सकते, वहां के शिकार को नहीं भगा सकते, वहां गिरी पड़ी चीजों को आप नहीं उठा सकते। इसी तरह मस्जिद अक्सा से मुराद क्या है, यरूशलम। अक्सा कहते हैं दूर को, कुसवा कस्वा अक्सा। दूर की क्यों कहा, क्योंकि मदीना से ये मस्जिद दूर थी। अब क्या इससे मुराद आज के दौर की मस्जिद अक्सा, बहुत सारे लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये मस्जिद अक्सा तो उस वक्त उसका तो नाम निशान भी नहीं था। ये मस्जिद जो है हजरत उमर ने बनवाई थी कब, बहुत बाद, जब मुसलमानों ने इसको फतह किया था। इधर मस्जिद अक्सा से मुराद खास तौर पे वो टेम्पल ऑफ सलेमान है, सलेमान है, सलेमान का वो टेम्पल। टेम्पल तो उस दौर की जुबान से कहते हैं ना, लेकिन एक इबादत खाना था जो हजरत इस्माइल हजरत सुलेमान ने बनाया था। उसकी तरफ शायद अगली आयतों में थोड़ा सा उसका जिक्र आएगा तो आपको बताऊंगी, लेकिन मुराद इससे बैतुल मक्दस है। अल्लज़ी बारकना फीही हौलहू, क्यों कहा, क्योंकि ये जगह दुनियावी एतबार से भी बाबरकत है और रूहानी एतबार से भी बहुत जरखेज है। यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, और रूहानी फायदे देखें तो जितने बड़े बड़े अंबिया कराम निकले हैं ना, वो इसी इलाके से आए हैं। हजरत इब्राहिम तक यहाँ दफन है आज भी। हैकले सुलेमानी बनी इसराइल की मरकजी इबादत थी। पता नहीं यहाँ कितने बंदे क़यामत शुरू से लेके अब तक आए हैं। तो यहाँ बहुत सारी बरकतें थी। अल्लाह के नबी सल्लम को जब बैतुल्ला से बैतुल मक़दस ले जाया गया, तो जो अल्लाह के नबी फौत हो चुके थे उनकी रूहों को जिस्म दिए गए। ये अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह दे सकता, हम नहीं जानते, हमारा बस ईमान है। अल्लाह के नबी ने उन तमाम नबियों को इमामत करवाई थी, इसीलिए आपको इमामुल अंबिया का लकब मिला, इसी मौके पर मिला। और यहां ये भी पता चल गया कि ये एक ऐलान था। आप कह सकते हैं कि सफरे मेराज एक सेरेमनी थी, किस बात की, कि अब नबी आखिर जमान आ गए। हर नबी ने अपने दौर में लोगों को आखिरी नबी की बातें बताई थी, तो गोया कि अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि पहले तो बैतुल्ला उनके पास था, अब बैतुल मकदस तक इनके अंडर आने वाला लिहाजा ये दिखाकर जमीन की चीजें अब उसके बाद आसमान पे ले जाया गया। तो इससे पता कि इस मौके पे जो निशानियां मिली थी उसकी सबसे बड़ी चीज जो है ना वो नमाज थी। पांच तोहफे मिले थे मेराज के मौके पे। नंबर एक, अहले तौहीद के गुनाहों की माफी, चाहे सजा के जरिए उसको अजर मिलेगा, उसको जन्नत बिलाकिट जरूर मिलेगी। दूसरा इसमें मिला था हर नेकी का 10 गुना होना। क्यों, शुरू में 50 नमाजें 50 नमाजें فرض ہوئی تھی. لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربے اور ان کے مشورے کی وجہ سے پانچ رہ گئی. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور اس لیکچر میں آپ سن لیں گے پھر دوبارہ. تو وہ پانچ پچاس سے پانچ ہو گئی, لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی, تو لہٰذا آپ کا پڑھو گے تم پانچ, لیکن ثواب تمہیں پچاس کا ہوگا. اور اسی طرح اہل توحید کو اپنے ہر عمل کا دس گنا کم سے کم اجر ملتا ہے. جیسے اگر آپ آج یہاں آ کے ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں نا, تو آپ کے فرشتے کیا لکھ رہے ہیں؟ دس گھنٹے. تو پھر ثواب کے اعتبار سے آپ کی کلاس کتنے گھنٹوں کی ہے؟ چالیس گھنٹوں کی کلاس ہے. ماشاءاللہ بہت امیر ہو جائیں گے آپ لوگ تو بہت جلدی پہ. ہاں, پھر اس کے بعد ایک اور تحفہ جو ملا تھا وہ نماز کا تھا آف کورس. پھر سورت بقرہ کی آخری دعائیں آمن الرسول سے آپ کہہ لیجئے پورا قرآن زمین پہ اترا, اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آسمان پہ اتری. اس لیے اس کو عرش کا خزانہ کہتے ہیں. پوری شریعت زمین پہ ملی, نماز کا ملی آسمانوں پہ. کیا بتا دیا کہ نبی کی معراج تو آسمانوں پہ جا کر ہوئی, بندہ مومن کی معراج نماز کے دوران ہو جاتی ہے. اس دنیا میں نماز کے دوران وہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کی معراج کے موقع پہ آسمان پہ ان چیزوں کو دیکھ کر تھی. تو اس نماز کو ہلکا نہیں جاننا. اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کلمات اللہ تعالیٰ کو کہتے اس موقع پہ, التحیات للہ والصلوات والسلام, جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں, تو بڑی محبت کا سفر تھا. اس کو سنیے گا انشاءاللہ, اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ یہ سفر ممکن کیسے ہوا. اور آخری بات کر کے آگے چلوں گی کہ معراج ہی کی کا موقع ملا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ ایک ہی رات میں راتوں رات جا کے واپس آ گئے, تو وہ مکہ والوں میں خبر پھیل گئی یہ کیا ہوا. اور آپ کا کی چادر کا پلو پکڑ کے امی ہانی آپ کو روک رہی تھی کہ خدا کے لیے باہر جا کے یہ نہ کہیے گا کہ آج راتوں رات میں وہاں سے ہو کے واپس آ گیا. یہ لوگ تو پہلے ہی نعوذ باللہ آپ کو کاہن اور مجنو کہتے ہیں, تو پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی کہیں. لیکن آپ نے کہا کہ میں وہ بات کیسے چھپاؤں جو اللہ نے مجھے کہنے کا حکم دیا. بات جب باہر پھیلی تو بات مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اوپر تو شاید کوئی جادو ہی ہوا ہوا کہ یہ ہر چیز کو اس طرح کہہ دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بھی اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ راستے میں ابو جہل نے ان کو روک کے پوچھا کہ میاں یہ تو بتاؤ, کوئی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس اور پھر ساتویں آسمان پہ جا کے واپس آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا نہیں, ممکن تو نہیں ہے, کیونکہ اس دور میں تو کوئی ہیلی کاپٹر جہاز کا کوئی راکٹ کا تصور ہی نہیں تھا. تو کہا دیکھو یہ تمہارا دوست یہ باتیں آج کر رہا ہے. اچھا محمد نے کہا سر سر پھر یہ ہو سکتا ہے. اتنا ٹرسٹ تھا ان کو. اس بات پہ پھر اللہ کے نبی نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تھا. تو یہ تصدیق چاہیے ہمیں اپنے اوپر, لہٰذا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں نا, آپ کو تھوڑی سی بوجھل لگیں گی, لیکن بوجھل نہیں ہے, سمپل ہے. پھر جب تک اس کا خلاصہ نہیں کروں گی آپ کو آگے نہیں جانے دوں گی, تھوڑا سا سمجھ لیجئے. سورت کا نام چونکہ بنی اسرائیل ہے تو سورت کے اندر ان کی ہسٹری بھی ہے. چار دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے تک بنی اسرائیل کی 2000 سال کی ہسٹری کو ان چار آیتوں میں سمرائز کر دیا گیا. جب ہم پڑھنے لگے 2000 سال میں اس قوم پہ جو کچھ ہوا وہ ان چار آیتوں میں ہم پڑھیں گے. اور اصل میں یہ امت مسلمہ کے سامنے ایک میرر رکھا جا رہا ہے. اس آئینے کو سامنے رکھ کر اپنے ماضی حال اور مستقبل کو دیکھ لو. اور اللہ کے نبی کی وہ بات بالکل سچ ہوئی کہ لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے. کیسے؟ خَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ, جیسے جوتی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے. یعنی جوتی کا ایک پاؤں جیسا دوسرا بھی ویسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا, اور بالکل ایسا ہی ہوا. ہم انشاءاللہ اس کو کل بعد میں بھی دیکھیں گے. لیکن یہ چار دور دیکھا جائے تو حقیقت میں خزانہ ہے, علم اور معرفت کا اور معلومات کا ایک خزانہ ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیش کر کے رکھا. اور اس کو اگر ہم سب اپنی زندگی میں لے کر دیکھیں تو ہمیں آج کے دور بھی دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں نے جب کتاب کو پکڑا اللہ نے ان کو عزت دی، اور جب اس کتاب کو چھوڑا، اس کو پیچھے کیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو پیچھے کر دیا. انشاءاللہ اس پہ اب ہم کل بات شروع کریں گے، کیونکہ یہ پھر موضوع شروع ہو گیا تو پورا نہیں ہوگا. ادھر آپ کی کلاس کا وقت پورا ہو گیا، اگر آپ لندن والے چاہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ کرنا، اور ظاہر ہے کہ آن لائن والے تو لکھ دیں، پھر میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی. ادر وائز پھر ہم کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، جو بھی آپ دونوں چاہتے ہیں بتائیں. لیکن چونکہ اب آپ لوگوں کی یہاں کلاس کا وقت پورا ہو رہا ہے، تو پھر ہم یہاں والوں کو تو روکیں گے، کچھ سوال کر لیں اتنی دیر جب تک ان کا جواب نہیں آتا. جی صدر. دیکھیے کبیر مسجد، اس کی بھی ہسٹری کل بتا دوں گی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. کے نام پہ جو تصویر بنتی دکھائی جاتی ہے، یہ اصل تصویر نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ایک پورا ڈوم آف دی راک آتا ہے نا، یہ تو یہود کا ہے. مسجد اکثر تو آج بھی دبی ہوئی اندر پرانی حالت میں، اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ لوگوں نے اس سال کا دورہ قرآن سنا؟ تو ہم نے اس میں الحمدللہ کافی ڈیٹیل سے، حالانکہ دورہ قرآن میں ایسی ڈیٹیلز ہوتی نہیں، لیکن ان چار آیتوں کی میں نے پوری سمری کی تھی. آپ اپنے وہ نوٹس کل پڑھ کے آئیے گا. تو حقیقت ہے کہ ہم سوئے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج قرآن کی دعوت ہو تو لوگ سوچتے ہیں ایک ایکسٹرا کام ہے. اللہ کی سنت سمجھ لیں، جو قومیں اپنی کتاب کو نہ پڑھیں، اور صرف پڑھنے کی حد تک پڑھیں لیکن سمجھے نہ، اس کو مانے نہ، تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ان آیتوں میں پڑھیں گے، اور جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈٹو کاپی، جس کو آپ اردو میں کہیں گے، اردو یا انگلش میں کہہ لیجئے، اس طرح آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ کل ماضی میں ہو رہا تھا. اس قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اترتی تو آپ کہتے کہ جیسے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے نا، اسی طرح ایک سورت مسلمان ہوتی، اور یہ ساری ہسٹری ہماری بھی لکھی ہوتی جو ہوئی. اور جدھر سے ان پہ فتنے آئے، ادھر سے ہم پہ آئے، جو ان پہ آئے وہ آئے. انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے. آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے؟ آپ کو اپنی کلاس شروع کر دیں، یا پھر آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا رکھیں جس طرح آج سنا آپ نے، اسی طرح چاہتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. اور آن لائن سے جو ساتھی سن رہے ہیں، تو ہم لوگ اس کلاس سے پہلے جو تقریباً یہاں کا جو ٹائم ہے 10 سے، جو بس ایک ہم نے ایسے میں یہ کلاس شروع کر دی تھی یہاں کے 9 بجے، تو کل بھی ہم مائک لے لیں گے. آن لائن کے حساب سے آپ لوگوں کے پاس 8 بجتے ہیں، تو جو بھی یہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں. اور جب پھر ہماری یہ لندن والی کلاس ملتی ہے، تو پھر ہمیں اس کو ساتھ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بریک کے بعد اب زیادہ اپنی بکس کر لیں، تاکہ بک پھر عام دنوں میں بکس کا وقت کم بھی ملے تو اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. شام کے درس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہیں. میرا خیال ہے بیرم میں ہو رہا ہے. کتنے بجے؟ 6 o'clock ہے. جو جانا چاہتا ہے یا ادھر کسی کو بتانا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لیں ان لوگوں سے لوکیشن ضرور ہے، جو بھی چیزیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر، کیسی بات سمجھ رہا استاذہ؟ جی الحمد للہ رب العالمین. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی فی الحال ہم لوگ 20 منٹس کی بریک کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنا باقی سیشن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ. پھر آپ لوگ بھی سب فریش ہو کے آئیں، پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا تجویز سیشن بھی رہتا ہے. چلے جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.